نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری میں اگلا سیشن شروع کریں گے. پچھلا سیشن جو ہم نے چھوڑا تھا وہ حدیث نمبر 3 کو پورا کرنا تھا, جس کے متن میں سے ہم نے عمل کی بہت ساری باتیں لی. پیج نمبر 77 سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں. حالانکہ جس وقت کا یہ ذکر کر رہی ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری, تو اس وقت حضرت عائشہ تو زندہ نہیں تھی, وہ تو موجود بھی نہیں تھی. پچھلے سیشن میں ہم نے یہ بات سن لی تھی, آپ کو تو یاد ابھی نہ بھی ہو, لیکن 4 یا 5 نبوی کو حضرت عائشہ پیدا ہوئیں. تب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بات وہ بندہ بیان کر رہا ہے جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا, تو پھر اس بات کو ہم کیسے اوتھینٹک کریں گے؟ تو اس کے بارے میں حدیث کی ایک ٹرمینالوجی ہے, وہ حدیث جس میں بیان کرنے والا خود موجود نہ ہو لیکن وہ بات اس نے کسی اور سے سنی ہو. یعنی اس میں بہت سارے شبے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا دی ہوگی, جیسے شادی کے بعد انسان اپنی ماضی کی باتیں کرتا ہے نا, تو مائک بھی اللہ کے نبی نے ان کو سنا دی ہو, کسی اور صحابی نے سنا دی ہو, لیکن وہ حدیث جس میں بیان کرنے والا خود موجود نہ ہو تو اس روایت کو مرسل صحابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی چیز آگے ہم دیکھیں گے. بعض تابعین سے جب روایتیں رک جاتی ہیں, تابعی کے آگے بات نہیں چلتی, تو ہم سوچتے ہیں کہ تابعی تو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے, تو پھر ہم اس پہ گمان کرتے ہوئے اس روایت کو مرسل تابعی کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے, نہ بھی سمجھے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگلی بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو بہت اہم ہے, اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیا آج ہم بھی جا سکتے ہیں؟ یعنی جب حج اور عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو زیارت کرنے کے لیے غار حرا کو جاتے ہیں, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں جاتے تھے تو کیا ہم بھی وہاں خاص طور پہ غار حرا کو عبادت کی ایک جگہ بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا نہیں ہو سکتے. اور روایت سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. 3 جگہیں, یعنی مکہ میں, یعنی مسجد حرام ہوئی پوری مسجد کا حصہ, مسجد نبوی, یاد رکھیے روضۃ الرسول نہیں, مسجد نبوی. یہ بہت بڑا ایک ہمارے ہاں نعتوں کے ذریعے سے شرک ہی پھیل رہا ہے کہ روزے کی جالیوں کو چومنا ہے, روزے کو دیکھنے جا رہی ہیں, روزے کو نہیں, روزے کے لیے نہیں جاتے مدینہ, ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اور 30 جگہ بیت المقدس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو آزاد دیکھیں اور ہم وہاں عبادت کے لیے جا سکیں. یہ 3 جگہوں پہ عبادت ہے. اس کے علاوہ آپ ابو ظبی کی کو مسجد دیکھنے چاہیں, آپ دبئی کی کو مسجد دیکھنے چاہیں, آپ کہیں بھی جائیں, یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کہیں بھی جاتے ہیں. گناہ نہیں ہوگا اگر آپ وہاں جاتے ہیں, کوئی دیکھتے ہیں مسلم ہسٹری دیکھنے کے لیے یا مسلم آرٹ اور کلچر کو دیکھتے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں, ان مشقتوں کو دیکھیں. اب ہے میموریز. اب ایک ہے کہ آپ کہتے نہیں, مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت محسوس ہوتی ہے کہ میں جب مکہ مدینہ جاؤں تو میں ان راستوں سے گزرنا چاہتی ہوں, ان گلیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جہاں اللہ کے نبی گزرتے تھے, اور اب تو یہ سارا نیا بن گیا. اب اس سوچ سے آپ کو کوئی کہتا ہے یہاں دار الارقم تھا یا اللہ کے نبی کا گھر تھا, یہ اور بات ہے, لیکن بہت محتاط طریقے سے جانا چاہیے. آج آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ شرک جو پھیلا ہے نا, وہ شخصیات کی چیزیں اور جگہ ہیں. مثلا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کو سامنے رکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, جی یہ نقش نالین ہے, اور کچھ کام کرتے ہیں. تبرک وہی تبرک ہے جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اللہ کے حکم سے. ایک چھوٹی سی بک ہے بہت اچھی, میں نے ایک دفعہ پوری ایک درس میں پوری کوٹ بھی کی تھی کہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم تبرک بنا سکتے ہیں, جن سے برکت لے سکتے ہیں, اور کیا ہیں جو نہیں لے سکتے. تو تبرکات وہی ہیں جو شرعی ہیں. حجر اسود تبرک ہے, یا لم رکن یمانی کو چھونا تبرک ہو سکتا ہے, زمزم جل تبرک ہے, صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑنا, یعنی وہ ریچول جو کسی بھی جگہ ہو گئے بس اسی کو لیا جائے گا. پھر اگلی چیز اس میں کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کہ واللہ ما یخزی کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلیاں آپ نے دی تھیں, اس میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشکل وقت دیکھا تو پینک نہیں ہوئی, پریشان نہیں ہوئی. اس پہ ہم تھوڑی بات کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی اس بات میں ہم سب کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ جب شوہروں کے اوپر کوئی اضطراری کیفیت دیکھیں, کبھی ان کو گھبراہٹ میں دیکھیں, تو بجائے اس کے کہ ہم بھی ان کے پیچھے لگ جائیں, ہمیں بتاؤ کیا ہوا بے آپ بتایا ہوا, بلکہ ان کی مدد کرنی ہے. لیکن یہاں جو نقطہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا وہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اللہ میں لگوائیں. ये नहीं कहा कि अच्छा लोगों के पास जाते हैं, सरदारों के पास जाते हैं, कोई आपकी मदद करे डॉक्टर पे ले जाती हूँ, बल्कि आप अगर उन अल्फाज को देखें, कल्ला वल्लाही मा युख्जी कल्लाहु अबदा, तो इससे क्या पता चलता है कि तौहीद वाली बीवियाँ जो होती हैं मुश्किल हालात में अपने शोहरों को अपने रब से जोड़ती हैं, ना कि वो ये करती हैं कि उनको लोगों में उलझाएं। देखिए ये शिर्क खफी होता है, हम जब लोगों पे अंधा एतमाद करते हैं और वो एतमाद जब टूटता है तो उसके बाद फिर हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है। तो बहरहाल बातें और भी हैं लेकिन अभी इतनी ही काफी हैं। अब हम चलेंगे हदीस नंबर 4 पे, 77 पेज के शुरू में। छोटी हदीस है ये, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं एक एक लफ्ज पढ़ूंगी। अन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हुमा وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بهراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر। इसके बाद क्या हुआ, फहमियल वहयु वतताबा, रवाहुल बुखारी। बहुत ही खूबसूरत हदीस है, इसको जरा हम देखेंगे तर्जमे के साथ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी बंदिश वही का वाक्या सुना। यहाँ लफ्ज बंदिश के लिए जो लफ्ज अरबी में इस्तेमाल हुआ है फतरतुल, फतरा कहते हैं वक्फे को, गैप्स को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही क्या आई थी, हम पिछली हदीस में पढ़ चुके और बचपन से सुनते आ रहे हैं, इकरा बिस्मि रब्बी का, यानी पहला हुक्म हमारे दीन का क्या था, इकरा। बल्कि ये बात पीछे वाली हदीस के साथ लगा दीजिएगा कि अगर हम पहली वही के अल्फाज पे गौर करें तो पहला लफ्ज जो दीन इस्लाम की बुनियाद की पहली ईंट बनता है वो क्या है, इकरा, पढ़ो, रीड। कौन सा पढ़ो, बिस्मि रब्बी का, अपने रब के नाम के साथ। आज उम्मत का हाल क्या है, आज उम्मत का पढ़ने लिखने का मिजाज क्या है। चलिए बिस्मि रब्बी का जरा एक साइड पे कर दें, दुनिया का भी जो पढ़ते हैं उसमें भी रूहानियत कितनी है और उसको पढ़ने के बाद हम कितना रिसर्च वर्क पे जाते हैं, तो ये एक नुक्ता है हमारे लिए। हमारी उम्मत की हालत को देखकर तो आज ऐसे लगता है कि हमें पहला हुक्म मिला, कुल खाओ, वशरिब पियो, इल्बिस पहनो, कुक ईट ड्रिंक गेट टुगेदर। आज उम्मत का मिजाज अल्लाह के मिजाज से कितना फ़र्क लगता है। तो दुआ करते हैं कि जो पहली वही थी अल्लाह ताला हमें उस पे अमल करते हुए इल्म दोस्त बना दे। याद रखिए इल्म की दोस्ती ही दोस्ती है जो अल्लाह की दोस्ती के करीब करती है बंदे को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। आपने ये शेर कई दफ़ा सुना होगा बचपन से लेकर आज तक, कि जिसको इल्म का शौक नहीं है, जिसको किताबें पढ़ने का, इल्म की महफिलों में बैठने का शौक नहीं है, तो ये इस बात की चुगली खाती है बात कि उसको अल्लाह ताला से भी बात करने का शौक नहीं है। और जब एक बंदा अल्लाह से बात नहीं करता ना तो सारी दुनिया उसके सर पे सवार हो जाती है। ये आज लोगों ने हमें इतना ऑक्यूपाइड क्यों किया हुआ, कभी आपने सोचा, हर बंदा हमारा खुदा क्यों बनना चाहता है, हर बंदा क्यों सोचता है कि हम उसकी मर्जी का बने, उसकी मर्जी के वक्त में उसकी बात सुने। वजह के कि हमने उन सब को खुश करने के लिए रब को नाराज कर दिया। तो बहरहाल जब वो वही उतर गई उसके बाद खामोशी थी, तो उस दौरान, यानी यहाँ लफ्ज साथ ही नोट कर लीजिए, फतरा दिल वही लफ्ज है मुश्किल इधर अरबी में, फतरा कहते हैं रुकावट को। हदीस पहली वही आई और उसके बाद रुक गई, جی بالکل ایسے ہی ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتی ہوں، اگر واقعی آپ کو اپنی اس کلاس سے محبت ہے کہ آپ ایک دن ہی بس اس کلاس میں آئے، پہلا دن تھا آپ کا، یا کبھی بھی آپ کسی کلاس میں گئے، آپ کو اتنا اچھا لگا کہ آپ کو لگا کہ اصل یہ چیز تھی جس کی مجھے طلب تھی، اور آپ وہاں بیٹھے بیٹھے پلانس کرتے ہیں کہ آج کے بعد تو میں کوئی کلاس نہیں چھوڑوں گی، لیکن اگلے ہی دن آپ کو روک دیا گیا، کوئی مجبوری، کوئی پرابلم، کوئی خوشی، کوئی غم، کسی نے کہا تم نہیں جا سکتی، اب وہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ تڑپتی بھی مچھلی والی جو کیفیت ہے اس کو ذہن پہ رکھے۔ حالانکہ ہم لوگ جب حدیث پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم تو انسانوں کی زبان سے سنتے ہیں نا، یعنی ہم بھی انسان، ہمارے استاد بھی انسان، آپ بھی تو انسان سے سن رہے ہیں نا، کیا اس کا مقابلہ اس سے کہ جب محمد رسول اللہ نے روح الامین جبریل امین کی زبان سے سنا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اللہ کا کلام اور اس میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر دیا، تو وہ ایک دفعہ کیفیت آئی اور پھر فرشتہ آیا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی مس کرتے تھے، فیل کرتے تھے کہ سم تھنگ از مسنگ، وہ جو مزہ اس وقت آیا تھا، ٹھیک ہے کانپ رہے تھے، پہلی دفعہ جب انسان اللہ کا کلام سنتا ہے اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا، تبھی تو آپ گھبرا گئے، بار بار پڑھنا چاہ رہے تھے، اور وہ جبرائیل ان کو بار بار بھینچ رہے تھے، اپنے ساتھ لگا رہے تھے، ڈونٹ وری ریلیکس۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیو کمرز کو بہت زیادہ پریولیجز دینی چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو اللہ کے نبی کو بھیجا وہ آپ کو مانوس کرنا تھا۔ تو جب ایک بندہ کسی ماحول میں نیا نیا داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں پھر جو پہلے سے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو اس کے لیے بہت ویلکمنگ ہونا چاہیے۔ ہم بعض دفعہ پہلے سے موجود جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اجارہ داری سمجھتے ہوئے آنے والوں کو کارنر کر دیتے ہیں، اب جب ہوا ایسا وقت تو وہی نہ آئے۔ اب یہ کتنا وقت تھا، یعنی یہ فترۃ الوحی کا لفظ ہے، اس پہ اتنی مختلف روایتیں کہ 3 سال تک کا بھی وقت آتا ہے، لیکن جو صحیح روایت ملتی ہے وہ 1 مہینہ، یعنی پورا 1 مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کلاس نہیں ہوئی۔ گویا کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کی جو تعلیم تھی اس کا آغاز 1 سمند کے حساب سے ہوا، لیکن آپ کے دل میں اتنی بے چینی تھی، تو اسی پریشانی میں رہتے تھے کہ وہ روح پھر واپس آئے اور مجھے وہ اللہ کی بات سنائے، کہ کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ میں راستے میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ آپ اب پورا اس کو ویژولائز کریں کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، مکہ کے پہاڑ ہیں، اور آپ پریشان ہیں، اب وہ کیوں نہیں آ رہے جبرائیل، اب دوبارہ میں کب سیکھوں گا ان سے۔ اتنے میں آپ کو اوپر آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اور آپ جب اس آواز کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ چیز جس کا انتظار تھا دیکھ لی، لیکن دہشت زدہ ہو گئے۔ یہ ہے کیفیت نئے نئے دین کے علم کی طرف آنے والے کی، شوق بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں اتنی مشکل ہے، پتہ نہیں پابندیاں نہ ہوں، پتہ نہیں ٹو مچ کمٹمنٹ نہ ہو، لیکن دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ جیسے کسی بھی جگہ محبت کے لیے، محبت سے بندہ جاتا ہے، زندگی میں بہت سے مرحلے آتے ہیں، مثال ہے کہ ایک اور بچی ہے، پہلے بچے کی ڈیلیوری ہے، خوف بھی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن امید بھی ہے کہ اچھا بھی میرے ہاتھوں میں بچہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف آنے کا سفر یہ بہت سینٹیمنٹل سفر ہے، آپ دماغ سے نہیں آ سکتے ادھر، دماغ تو آپ کو 10 باتوں میں ڈال کے آپ کو کہہ دے گا ایفس اینڈ بٹس میں، نہیں میں نہیں جا سکتی، نہیں لوں گی، یہ صرف اور صرف دل کا سودا ہے، محبت کا سودا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو انتظار تھا کہ وہ فرشتہ آئے، اور آیا دیکھا، لیکن آپ کا دل غفلت میں آ گیا۔ تو یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ ہے وہ پہلا موقع کہ اللہ کے نبی نے فرشتے کو اپنی اصل آنکھوں سے دیکھا۔ پچھلے سبق کو یاد ہے کہ وہی کے جو سلسلے تھے اس میں ایک موجود تھا، اور اس کی مزید ڈسکرپشن بھی ملتی ہے روایات میں کہ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو آپ کو ایسے لگا پورے آسمان پہ جبرائیل ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں یہ فرشتے۔ بعض کہتے ہیں کہ فرشتے اتنے بڑے ہیں، یعنی پورا زمین اور آسمان اگر ایک پلڑ میں رکھ دیں تو ایک فرشتہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی دنیا کے کام چلا رہے ہیں، اللہ کی یہ ایک آرمی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی ایک سول فوج ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ ان کے جسم بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ہر فرشتہ پانی سے پیدا ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے، قرآن میں آگے ہم پڑھیں گے غالباً سورہ فرقان یا مومنون، دونوں 18ویں پارے کے قریب کی آسورتوں میں آئیے ہم پڑھیں گے، آئی تھنک سورہ فرقان ہے، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اس وقت یہ بات کہی گئی جب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بچے کی تخلیق میں پانی، یعنی ماں اور باپ کا پانی ملتا ہے۔ قرآن دیکھیے وہ کلام ہے جس نے 1400 سال پہلے وہ باتیں کھول دی جو آج سائنس وقت کے ساتھ ریسرچ کر کے کھول رہی ہے۔ اب انسان کو تو ہم جانتے ہیں پانی سے پیدا ہوتا ہے، فرشتوں کی بات ہے وہ کیسے؟ تو اس روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور ہر روز وہ اپنے پروں کو یوں جھاڑتے ہیں، جب وہ پانی پر جھاڑتے ہیں نا تو ان کے پروں میں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرہ بعد میں ایک فرشتے میں ڈل جاتا ہے۔ یہ کیا کیفیات ہیں یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے، کیونکہ یوں میں نو نہ بالغیب، ہم سب نے تو یہ قسم کھائی ہے انشاءاللہ کہ اللہ جو تو کہے گا اور تیرے نبی کی زبان سے ہمیں ملے گا ہم اس کو مان جائیں گے، چوں چاہ نہیں کریں گے۔ آج وہ لوگ جو فرشتوں کو نہیں مانتے وہ جراثیموں کو مانتے ہیں، ڈیولز کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں فرشتے کو نہیں مانتے، تو فرشتے نہیں دکھتے۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں ہمارا ایک اور ایمان بھی کیا ہونا چاہیے کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے تھکتے نہیں ہیں، فرشتوں کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئے۔ پھر فرشتوں پر ایمان کے اندر اگلی چیز ہے کہ ہر فرشتہ حرفاً مولا نہیں ہے، ہماری زبان میں اسپیسیفک کام کے لیے اسپیسیفک فرشتہ، مثلاً سب سے بڑا فرشتہ جس کا ذکر یہاں پڑھ رہے ہیں جبرائیل امین ہے، جو پچھلی حدیث میں بھی تھے ادھر بھی تھے اور آہستہ آہستہ ہم ان کے بارے میں جانتے رہیں گے، یہ فرشتوں کے سردار ہیں، روح الامین ان کا لقب ہے۔ روح کہتے ہیں اسپرٹ کو، روح کیوں کہتے ہیں جبرائیل کو؟ نمبر ایک کیونکہ ان کے ذریعے سے بچوں کے جسموں میں روح ڈالی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں 4 منتھ کا حمل ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور پھونکتا ہے، بلو کرنا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عورت بچے کے اندر جان پڑتی ہے، اور اس لیے بھی ان کو روح کہتے ہیں کہ ان کی پھونک سے بی بی مریم حاملہ ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ روح القدس، قدس قدوسی پاک روح۔ تو ہر بچے میں اسباب کے ساتھ پیدا روح ڈلتی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام میں بغیر اسباب کے تھے۔ اس سے کوئی خدا نخواستہ یہ نہ سوچ لے کہ ان کی تخلیق میں یا باپ ہونے میں کہیں ہولی گوسٹ کا یا حضرت عیسیٰ کا حضرت جبرائیل کا تعلق ہے، جو بھی فرشتے سے ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ ان کو امین کیوں کہتے ہیں، الامین۔ اچھا پہلی بات تو یہ بتا دی کہ جسموں میں روح ڈالتے ہیں، دوسری وجہ ان کو روح کہنے کی کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسانیت کی روح یعنی وحی نازل ہوئی۔ وہی تین وانی یاد کر لیجئے، یا سلونا کا روح کے جو سورت بنی اسرائیل میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ وحی لاتے تھے، اور وحی کو عربی زبان میں روح کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مردہ جسم میں روح پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح ہماری زندگیاں ویران ہیں آج، جب اس میں قرآن کی روح پڑتی ہے نا، جو آپ کے اندر الحمدللہ پڑھ رہی ہے اس وقت اور بہت سارے لوگوں میں آپ سے پہلے بھی پڑھ چکی ہے، اور دنیا میں کئی جگہوں پہ ایسی کلاسز ہیں کہ جہاں لوگ قرآن کی روح لیتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک نئی روح آتی ہے، ہر گھبراہٹ ہر پریشانی کا علاج اس قرآن کو سمجھنے میں۔ تو اس وجہ سے بھی جبرائیل کو روح کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو امین کیوں کہتے ہیں، روح الامین۔ تو امین امن سے ہے، اردو میں بھی ہم لفظ سنتے ہیں نا، امین، امن، یومن، ایمان، تو با امانت فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، یہ ہم ساری اس وقت تفصیلات میں نہیں جا رہے ہیں، صرف میں آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں چکھاتی ہوں کہ ایک ایک حدیث میں سے مسائل کیسے اخذ کیے جاتے ہیں۔ استنباط، آپ نے کئی دفعہ تفاسیر کے دوران میرے مجھ سے یہ بات سنی ہوگی کہ امام بخاری نے ایک حدیث پہ غور کیا اور اس میں سے 300 مسئلے نکالے، سنا ہوا؟ امام مالک نے غور و فکر کیا، پوری رات کے غور و فکر کے بعد انہوں نے اتنے مسئلے نکالے، یہ اس طرح نکلتے ہیں لفظ میں سے لفظ۔ اب یہاں اگر میں اس طرح پڑھاؤں تو ایک حدیث ہی نہ ہماری کئی کے دن چلے، لیکن صرف آپ کو سوچنے کا طریقہ دیتے ہوئے، کبھی کوئی بات وہاں سنا دی، کوئی یہاں سنا دی، کہ ایک ایک لفظ پہ محدثین کرتے ہیں۔ اور جب آپ مدرسوں میں اور جب آپ اپنی زندگی کے 8-10 سال لگاتے ہیں علم کے لیے، ایک ایک حدیث کی لفظوں پہ، مجھے آج بھی وہ اپنے استاد یاد آ جاتے ہیں الحمدللہ، کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے حدیث پڑھتے تھے، یقین کریں ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا، ذہن بھی چھوٹا، عمر بھی چھوٹی، شعور بھی چھوٹا ہوتا ہے، کہتے تھے کہ یہ چیز ہمیں کیوں نہیں دکھی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے اس حدیث میں بس ذکر کر دیا گیا اور آگے چلیں گے، اس میں سے اتنے مسئلے نکلتے ہیں۔ اور یہی خوبی امام بخاری کی تھی، فقیہ تھے اپنے دور کے۔ اب آگے آپ پڑھیں گے، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ ان احادیث میں سے جو موضوع نکل رہے ہیں، جو اس میں سے ٹاپک نکلتے ہیں، امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب کا چیپٹر بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب کے چیپٹرز پڑھنے سے ہی ان کی فقاہت کا یقین ہو جاتا ہے، اتنا خوبصورت مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ عام سطحی نظر رکھنے والے شخص کی تو نظر بھی اس پہ نہیں جاتی۔ تو بہرحال بات تو لمبی ہوتی ہی جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ دکھا اور فرشتے کو دیکھ کر آپ خوش ہوئے۔ رہ گئے بات جبرائیل کے بعد باقی فرشتے، تو ان کے بارے میں یاد رکھیے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کام بانٹے ہوئے، مثلا جیسے روح نکالنے کا جو کام ہے یہ ملک الموت کی ہے کہ ذمہ ہمارے نہ، ہاں اس کو اسرائیل کہتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں جو ان کا نام آتا ہے وہ ملک الموت آتا ہے۔ اسی طرح ایک فرشتہ میکائیل ہے، میکائل بارش لانے والے فرشتے کا نام ہے. بس اللہ نے ان کو ایک کام دے دیا, پروگرامنگ کر دی اور وہ چل رہے ہیں. فرشتوں کے پاس ول پاور نہیں ہے, یعنی دے کینٹ پک اینڈ چوز, دے ہیو ٹو ڈو اٹ جسٹ لائک اللہ نے ان کے اندر ڈال دیا. اس لیے ان کو ان کاموں کے کرنے کا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. انسانوں کو فرق ہے. اللہ نے انسان کو چوائس دے کر اس کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, فرشتہ زیادہ اہم ہے یا اس کا مقام قیامت کے دن زیادہ ہے یا انسان کا؟ تو 110% انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. کب؟ جب اللہ کی دی ہوئی چوائس, جس کا ول پاور کہتے ہیں, اس کا صحیح استعمال کر کے صحیح کام کرتا ہے اور اس کو استعمال کر کے اپنے غلط کاموں کو چھوڑتا ہے. تو آپ کو چوائس دی جائے یہ کام کریں کہ نہ کریں تو پھر آپ کر لیں, یا آپ کے سر پہ ڈنڈا رکھ کر سوار ہو کے کہا جائے کرو یہ کام, کس کام کی زیادہ خوشی ہوگی؟ چوائس دی ہوئی. اسی لیے یاد رکھیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ایک انسان کے درجے کو اللہ کے یہاں بلند کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ فرشتوں میں خوش کر خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رش کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میں نے ان پہ زبردستی نہیں کی, لیکن یہ کام اپنی خوشی سے کرتے ہیں. تو بہرحال فترۃ الوحی کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے آپ دکھے تو اللہ کے نبی خوشی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں تھے, اور آپ کہتے ہیں کہ میرا دل دہشت زدہ ہو گیا. یہ جو لفظ ہے نا فروئب تو, بس میرا دل روب سے بھر گیا. بس مشکل لفظوں کو نوٹ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کے لیے حدیث پوری سمجھنی بعد میں خود بھی آسان ہو جائے گی. دل میں روب پیدا ہو گیا, من ہو اس سے, پھر کیا ہوا, فرجاں تو, پھر میں واپس لوٹا, یعنی وہاں رکے نہیں بس چلا گیا, گھر گیا. کدھر گئے؟ یہاں سے ایک اور ایک ایمان والے بندے کی خوبی دکھتی ہے کہ باہر کوئی ایکسائٹمنٹ ہے, کوئی خوشی کی بات ہے, کوئی ان یوزل بات ہے, وہ پلٹ کے دوستوں کے پاس نہیں جاتا, بیوی کے پاس آتا ہے. اور دعا کیجئے کہ ہم ایسی بیویاں ہوں کہ ہمارے مرد اپنا دکھ, اپنا سکھ, اپنی خوشی, اپنا ایکسائٹمنٹ, اپنا ایموشنل ایکسپوجر سب ہمارے سامنے کریں. جب بیویاں خدیجہ جیسی صفات کی حامل ہوں گی انشاءاللہ مردوں کا بھی دل اس میں آئے گا, الا یہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے سوچ ہی بدل دی ہو. واپس آئے, کیا کہا, زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. سورت یا ایھا المزمل میں بھی یہ الفاظ ہم پڑھیں گے, چادر اڑا دو, یعنی بیوی سے کہا کہ چادر اڑا دو. کیوں؟ کیونکہ کانپ رہے تھے, شیورنگ, ہی واز جسٹ لائک کانپ شیورنگ کہ کیا میرے ساتھ ہو گیا, یہ ایک نئی چیز کیوں ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا انہوں نے ایسا کیا, فانزل اللہ تعالی, اب یہ ہے دوسری وحی. آپ لکھ سکتے ہیں اس کے آگے کہ پہلی بخش اقرا بسم ربک الذی خلق, علم کا ذکر تھا اس میں, انسان کی تخلیق کا ذکر تھا, پوری امبریولوجی پڑھا دی اللہ نے پہلی وحی میں ان لوگوں کو جو بیچارے بدو تھے. لیکن اب دوسری وحی کے الفاظ پہ تھوڑا سا غور کیجئے, یا ایھا المدثر, اے مدثر, اے چادر کوڑنے والے. دسر ہے اصل میں اس کا روٹ, دال سارا. اردو میں آپ نے کبھی لفظ سنا, بلکہ سندھی میں نام سنا ہوگا دستار کا. چادر ایک سندھی چادر بڑی معروف ہوتی ہے, اس پہ وہ انہوں نے ایسے بلاک پرنٹس لگائے ہوتے ہیں, اور مردوں عورتوں کی طرح مرد سندھی مرد بھی چادریں لیتے ہیں. تو دستار, یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو دستار پڑھتے ہیں, سین پڑھ دیتے ہیں, وہی لفظ ہے یہ دستار سے. دستار یعنی بڑی سی چادر تھی. کیوں ایسے کہا گیا؟ تو اس پہ محدثین کہتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑی ہوئی تھی, تو حکم کیا ملا, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے, آگاہ کیجیے. سونے کے دن گئے, اب اٹھیے اور وان کیجیے. انذر, انذار, وان کرنا. پہلا حکم اقرا, دوسرا حکم انذر. میں کہتی ہوں آج امت مسلمہ اگر اپنے اس میتھڈالوجی کو بھول گئی ہے جس کی سزا میں آج پٹ رہی ہے, تو یہ دو لفظوں کو سمجھ لیں تو شاید واپس ہماری روح آ جائے. دین کا مزاج یہ ہے, پہلے خود پڑھو اقرا بسم ربی کا, معرفت لو, سات دنیاوی علوم بھی سیکھو تاکہ تمہیں دین کی بھی سمجھ آئے, اس میں ساری امبرولوجی آ گئی. اور جب دین اور دنیا کی علم سے ماشاءاللہ سیر ہو جاؤ تو پھر کیا کرو, قم فانذر, اب کھڑے ہو جاؤ, اب لپیٹنے سونے کے دن نہیں. امت مسلمہ کا ہر فرد آج اللہ کے نبی کا وارث ہے. مسلمان عیش کوش نہیں ہوتا, پڑھ لکھ کے جاب لگ کے اور شادی کی فکروں میں نہیں رہتا. صرف شادی کا کیا کام ہے جاب سے, اور پڑھنے لکھنے کے بعد 10 سال کے ایکسپیرینس کے بعد گھر بسانے کی کیا خواب ہے, یہ سب ان نیچرل ہے. اسلام کا مزاج سمجھ لیجئے, بات تھوڑی زیادہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. امید ہے کہ یہ بات ہم سب کو اس وقت سمجھنا آسان لگے گا. آپ سوچیں کہ پورا قرآن ابھی نہیں تھا, آج تو ہے نا ہمارے پاس, تو ہم سمجھ نہیں پاتے. آپ اپنے آپ کو بالکل مکہ کی اس گلی میں جائیں, مکہ کی گلی میں سوچیں, वीरान है और क्या कुछ, किस तरह का वो मक्का था। बल्कि एक वीडियो हमारे इसी आपके इस क्लास के ब्लॉग पे कल मैंने देखा डाली हुई इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कि 1930s में खाना कबा कैसा था, मक्का कैसा था। तो मुझे किसी ने भेजी तो मैंने इन्हें कहा आप लोग डालें, आप भी जाके देखिएगा। उसको देखकर अजीब सी फीलिंग आती है, कुर्ब की आती है। और जब मैं फर्स्ट टाइम गई मक्का में उमरे के लिए, अल्लाह ने ले गया, पहली दफ़ा जब गई तो रमज़ान भी था, तो यकीन करें कि इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था उससे पहले हदीस और कुरान और सीरत कि मैं अल्लाह शौरी तौर पर वो वीरान गलियाँ ढूंढती थी जहाँ अल्लाह का नबी था। अब तो वहाँ इतने चकुमकुमे और इतने बड़े बड़े होटल और न जाने क्या कुछ है, तो वो तसव्वुर नहीं बनता कि अल्लाह के नबी कभी यहाँ रहते थे। तो वो जो वीडियो मैंने देखी तो मुझे फीलिंग आई कि वाकई अल्लाह के नबी ऐसे थे। आप इस वक्त वहाँ पहुँच जाए, बिल्कुल थोड़े चीदा चीदा घर थे, ऐसे हल्के हल्के से घर, और एक बच्चा जिसने आज तक अभी किसी को नहीं कहा, जिसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, जो कितने मुख्तलिफ हालों से पलता पलता 40 साल की उम्र को पहुँच गया, और अब उसको तन्हाई की आदत है। और एक दिन एक फरिश्ता आके कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक। अब उसको एक मज़ा लगा, अच्छा लगा, ज़रा जब घबराहट दूर हुई तो कहा मज़ा तो बहुत आया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक महीना हो गया कि बात ही नहीं हो रही। अब ये दूसरी वही आ गई। अब आप सोचें पूरे कुरान में सिर्फ दो चीज़ें हैं, पूरी शरीयत इस वक्त कितनी चीज़ों पर है, दो। पहली क्या थी, पढ़ो, दूसरी क्या आ गई, कुम फंज़िर। और याद रखिए कोई भी काम आप करें, सबसे पहला दिन जो होता है ना, क्लासेस आपकी यहाँ की हों कहीं की हों, आप किसी जॉब पे जाएं, जो शुरू के दिन होते हैं ना वो मकसद पे फोकस करते हैं। इस्लाम की पहली वही ने हमें नमाज नहीं सिखाई, रोज़ा नहीं सिखाया, हज नहीं सिखाया। ये तो जाके ऐसे ऐसा पढ़ेंगे 9, 10, 11 नबी में होते होते, रोज़ा तो जाके मदीना में फ़र्ज हुआ, पहली अजान तो मदीना में जाके हुई, पहला जुमा तो मदीना में जाके हुआ। ये क्या हो गया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो जिन चीज़ों को दीन समझे हुए थे आज तक, ये तो नबूवत के मिलने के 10 साल बाद छेड़ी गई। वजह क्या है कि पहले रूह पैदा करो। कौम फांजर कुन तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम वो उम्मत हो जिसको लोगों के लिए निकाला गया। आज उम्मत मुस्लिमा का अगर मोटो होता तो ये होता कौम फांजर, पढ़ो और पढ़ाओ, सुनो और सुनाओ, सीखो और सिखाओ, बचो और बचाओ, डरो और डराओ, खुशखबरियां लो और खुशखबरियां पाओ। एक मुसलमान अकेला नहीं रह सकता, एक मुसलमान ये नहीं कह सकता कि डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, एक मुसलमान ये नहीं कह सकता कि इट्स ओके, माइंड योर बिजनेस, मैं नहीं बात करता किसी के बारे में, ये नहीं कहता कि हाँ है मेरी एक दोस्त 10 साल से वो हिंदू है, बस आज के तक मैंने उस इस्लाम की बात नहीं की, है एक मेरी दोस्त सिख है, मेरी एक दोस्त क्रिश्चियन है, नहीं। मुसलमान कभी ऐसा नहीं होता। कुम फांजर, दीन की रूह अल्लाह के नबी को दूसरी वही में दी गई। इमेजिन कीजिए पूरी शरीयत नहीं, सिर्फ दो चीजें दीन में अभी आपके पास, इकरा और कौम। आज उम्मत मुस्लिमा इन दोनों से अलग है, कौम फांजिर। और जब तक हमारे दिल में ये तड़प नहीं पैदा होगी, याद रखिए ये कैफियत नहीं आएगी कि हमने खुद भी इस दीन से जुड़ना है, दूसरों को भी जोड़ना है। आप कहते हैं दीन से जुड़ने का मतलब ये कि उनको मौलवी बना दें और उनको मुल्लानिया बना दें, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। मौलवी बनना कोई बड़ी बात है? जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसके मर्जी का हाल हुलिया अपना लेता है, और जिसकी बात से प्यार होता है उसकी पसंद से भी प्यार होता है। असल जो दीन मुझे और आपको बनाना चाहता है ना, वो इन आयतों में लिखा हुआ है, कौम फांजर। अब उठो, सारी तरफ दुनिया जहालत का शिकार है, तुम बैठे हो, लोगों के घर टूट रहे हैं, तुम अपनी मौजें मना रहे हो। आज आपको पता है कि जब हमने दीन छोड़ा ना, दीन छोड़ने से हमारा नमाज नहीं छोड़ी हुई, नमाजें हम आज भी बहुत पढ़ते हैं माशाल्लाह, दीन क्यों छोड़ा है? वह क्या दीन है? कौम फांजर, उठो, स्टैंड अप, कम ऑन, स्टैंड अप, वॉन देम, तबलीग, दावत, अकेले ना खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। हदीस में आता है कि जिसके जो पेट भर के खा ले और उसके हमसाए में हमसाया भूखा सो जाए तो वह गुनाहगार है। चलिए आप तो दीन की हिदायत लेकर सीधा पेट भर के बैठे हुए, 4-4 घंटे लेके बैठते हैं, आपके हमसाए हो सकते हैं भूखे, क्या आपको मुझे उन पर रहम नहीं आता? आप कहते हैं हमारे घरों में सुकून आ गया जब से हम दीन पे आ गए, हमारे शोहरों के साथ मामले बड़े अच्छे सॉल्व हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और होते हैं। ये तो गवाही मैं आपको बीसियों लोगों की दे सकती हूँ कि जब बीवियों को दीन मिलता है तो सबसे ज़्यादा शोहर उस पर खुश होते हैं कि कितनी चीज़ें वो दुरुस्त होती हैं, और जब मर्दों को असली दीन मिलता है तो बीवियाँ शुक्रगुजार होती हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को की असल समझे ही नहीं। बहरहाल अब ये मौजूद तो वो दर्द है कि जो जब एक दफ़ा छेड़ पड़ता है तो फिर हटता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक नई वेबसाइट बन रही है जिसमें सिर्फ लेक्चर्स डाल रहे हैं ये लोग, तो उसमें एक सिर्फ टॉपिक ही हमने बनाया उम्मत मुस्लिमा, उसमें सारे वो टॉपिक इकट्ठे कर देंगे कि जिसमें आप लोग इंशाल्लाह ताला उम्मत वसत के गम सुनेंगे। और मैं जितना इस मौजू पर बोल रही हूँ शायद मैंने इतना सुना नहीं है लोगों को, क्योंकि आज उम्मत का दर्द नहीं है दिल में तो दीन का काम भी दीन का काम हमें नहीं लगता। तो बहरहाल अल्लाह के नबी को जॉब मिल गई, आप ये कह लीजिए, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ मुंजिर। अल्लाह के नबी का एक लकब है अन नज़ीर, बशीरम व नज़ीरा, पीछे हम इंट्रोडक्टरी सेशंस में कर चुके हैं सूरह अहज़ाब की आयत, कि आप बशीर भी थे नज़ीर थे। पहले क्या बनाए गए? बशीर के नज़ीर। नज़ीर क्यों? क्योंकि लोग न डर होते हैं, पहले लोगों को वॉर्न करो, फिर अच्छे अच्छे काम करें तो फिर बशारतें भी दो। हमारा जो हाल क्या है, जो गलत काम करते हैं हम उनके लिए बशीर बने हुए हैं। अब कुछ नहीं होता, अल्लाह ने माफ़ कर देना है, कुछ नहीं होता, सदका कर देना, उम्रा कराना, चंदा दे देना मस्जिद में, खुशखबरी है खुशखबरी। ऐसे दीनदारों से लोग खुश भी बड़े रहते हैं, कहते देखो ये इनके पास जाते हैं बड़ा मजा आता है, बस ये कहते जाते हुए जरा चंदा दे जाना, जरा मस्त हाथ गर्म कर दो, फिर ठीक है तुम्हारा सूद भी माफ़ है और तुम्हारा सब कुछ माफ़ है। लेकिन ये दीन के जिसमें इंतजार हो, ये तो ऐसे ही जैसे ऑपरेशन, अंदर से आपके जख्म खुरचने वाली बात है। बहरहाल दूसरा मैसेज, दीन की तरतीब, व रब्बक फकब्बिर, दुहाइयां दो अपने नाम के रब की, अपने रब के नाम को बड़ा करो। ये है दीन का तीसरा बुनियादी पिलर। आप कह सकते हैं कि अहकामात जो वही के नाते से हम पढ़ रहे हैं कैसे थे, पहले खुद इकरा बिस्मी रब्बी का, फिर अंजिर, और उस सारे इंजार का मकसद क्या है? कि रब के नाम की बड़ाई हो। तुम्हारा नाम नहीं कि तुम क्या बड़े बन गए, किबला काबा मुर्शद पीर और फलाने, और एक आलिम के नाम के साथ 10 आगे लकब लगे होते हैं। आप तो शायद पढ़ भी नहीं पाते होंगे, इतनी मुश्किल उर्दू होती है, और अब कभी पढ़ के देखें ना तो रोना आता है। किबला कहते हैं लोग अपने बुजुर्गों को, उस्तादों को, किबला काबा, मंजूर नजर, मरहूम और मगफूर और मशकूर और मनफूर और मरक रहम अल्लाह अला मरकदी, इतनी लंबी लंबी कहानियां होती है। ये सारे मोहरे हैं, एक कुन आएगा तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये सब बड़े हमारे जो हैं ये कब्रों में जाएंगे। तुमने बड़ाई करनी है तो रब्बक फकब्बिर, नाम की रब की बड़ाई। और हम देखेंगे कि दीन की रूह खत्म हो जाती है जब लोग बड़े हो जाते हैं और अल्लाह की ज़ात छोटी हो जाती है। नाम, फिरके, मसलक, गिरोह, इदारे, उस्ताद, फुलाम बड़ा, फुलाम बड़ा, अल्लाह की दर, अल्लाह के नाम का स्लोगन क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं कि आज हम ये लफ्ज ज़िलहज के अशरे के अंदर पढ़ रहे हैं, और ये पूरा अशरा किस चीज़ का है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम की बड़ाइयां करने वाला ये अशरा। इतना शैतान दूर भाग जाता है जब अल्लाह अकबर कहा जाता है। अब मैं सिर्फ अल्लाह अकबर पे बात करूं तो मुमकिन नहीं। मुझे याद है कि अभी रिसेंट एक मेरा पहले आयरलैंड ट्रिप था, उसमें किसी एक दर्स में मैंने सिर्फ अल्लाह अकबर के डिफरेंट लेवल बताए थे कि अल्लाह जब बड़ा होता है तो क्या होता है, फिर नफ्स छोटा होता है। हम सारा दिन अल्लाह अकबर की तस्बीहें पढ़ते रहे ना, लेकिन अगर हमने अल्लाह के नाम को अपने घरों में बड़ा नहीं किया, अगर हमने अल्लाह की बात को अपने घरों में बड़ा नहीं किया, और अल्लाह अकबर की तस्बीहें सिर्फ मस्जिदों में से नहीं आएंगी, घर, किचन, हमारा ड्राइंग रूम, हमारी तिजारत, हमारी मईशत, हमारी माशरत, हमारे बच्चों की तरबियत, हर जगह पर कहिए रब अल्लाह अकबर, अल्लाह तू बड़ा मैं छोटी। तो फिर आप देखेंगे इस पे इंशाल्लाह आप अलग से कुछ सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन दीन का खुलासा यह कि रब का नाम दुनिया में गूंज जाए। 3 दफा कुरान में आयत आती है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह कहते हैं तुम इस दुनिया में इसलिए भेजे गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप पूरी दुनिया में इस दीन इस्लाम का झंडा गाड़ दो, इसके डंके बजाओ, अल्लाह का नाम बुलंद करो। आज हमारा नाम बुलंद, हम तो गालियां खाते हैं सारी दुनिया वालों की, बाकी लफ्ज़ गाली है। मुसलमान नाम के साथ तो लोग पता नहीं क्या कुछ मजाक करते हैं। वजह यह है कि हम अल्लाह को बड़ा करने की बजाय अपने आप को बड़ा करने पर लग गए। फिर अगली चीज़, पसिया बकफतर, और अपने कपड़े पाक रखो। तरतीब, हालांकि देखिए दूसरी वही है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में किस तरतीब से चल रही हूँ, अहकामात की तरतीब। पहली तरतीब में इकरा बिस्मिक, ठीक है। दूसरा हुक्म क्या आ गया? कुम फंजिर। تیسرا حکم آ گیا ربک فکبر، تو ترتیب کے اعتبار سے فورتھ ڈوز ہے. اور آپ حیران ہوں گے دین کے مزاج کو پڑھتے ہوئے کہ سارے امر ہیں، انٹروگیٹیوز ہیں، حکم ہیں، پہلے امر ہے وہی کے پہلے، کیونکہ اللہ ہے ہی وہ ہے جو ہمیں حکم دے. وہ اللہ کون سا ہے جو کہ اوکے شریعت تو دے دی بٹ ناٹ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین ڈو اٹ، اٹس اوکے، تم میری مرضی پہ نہیں چلتے میں تمہاری مرضی پہ چل جاؤں گا، چلو تم جنت میں جانے والے کام نہیں کرتے میں تمہیں جہنمی کاموں کے ساتھ ہی جنت دے دوں گا. نہیں، اللہ ہوتا ہی وہ جو حکم دے، ہی از اے ماسٹر. یا کنا بدھ و یا کا نستعین. تو حکم کی ذرا صحت پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ حکم کیا تھا، کہ تم اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. اگر اس کو لٹرل معنوں میں لیں تو اسلام کا فورتھ بیسک حکم ہمیں کیا مل رہا ہے، صفائی. اتہور شطر المان، ہم پڑھیں گے حدیث آگے جا کے، صفائی نصف ایمان ہے، کلینلینس از ہاف آف دا ایمان. کیونکہ صفائی ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں. اس کو میں جنرل کلینلینس میں کر رہی ہوں، اگر آپ اس کو عام طور پہ دیکھ لیں، صاف ستھرا رہنا چاہیے. اسلام طہارت سکھاتا ہے، وضو سکھاتا ہے، غسل سکھاتا ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ حدیث کی ہر کتاب کے شروع میں باب طہارت ہوتا ہے. کوئی مسلمان ہوگا سب سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں اس کو غسل کرنا پڑتا ہے، غسل جنابت کر لے تاکہ پچھلے سارے غسل جو ہیں وہ پاک ہو جائیں. یہ تو ہے کام بات. آج ہم مسلمان پاک ہیں، ہماری سڑکیں، ہمارے گھر، ہماری گلی، گھر تو چمک رہے ہیں ماشاء اللہ، چھ چھ ماسیاں رکھی ہوئی ہم نے، ہماری سڑکیں اور ہمارے باہر کے حالات کیسے ہیں. چلیے اب اس کو یہاں دوسرے معنوں میں سمجھیے. جو زیادہ محدثین کے رائے میں یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کپڑوں کی پاکی کی بات کی گئی ہے، تو اپنے دامن کو دھبوں سے پاک رکھو. مسلمان ہو تم، اپنے نام پہ دھبا نہ آنے دینا. یہ کون سی پاکی ہے؟ یہ کریکٹر کی پاکی ہے، کردار بلند کرو، تم پہ الزام نہ لگے. یہاں یاد کر لیجیے امام بخاری کا وہ واقعہ کہ 1000 اشرفیاں پانی میں ڈال دیں، کیوں؟ سیاب کف تاخیر، کہا کہ میں حدیث جمع کرتا ہوں، اگر میرے اوپر چوری کا الزام ثابت ہو جاتا ہے تو لوگ میری حدیث نہیں لیں گے. یعنی مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو ہر لمحے اپنے آپ کو کیئرفل پوزیشن میں رکھنا چاہیے. کیسے؟ مثلا دیکھیے، آپ نقاب کرتی ہیں، آپ حجاب کرتی ہیں، یا آپ بردر ہیں تو آپ داڑھی رکھتے ہیں، لوگوں کو حال اولیے سے پتہ لگ جاتا ہے آپ مسلمان ہیں. آپ نو انٹری میں انٹر بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ سیاب کا پتہ خیر، وہ فوراً آپ کی تصویر ہائی لائٹ کریں گے، یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، سٹاپ سائن تھا یہ رکا نہیں، ریڈ لائٹ تھی یہ گاڑی لے کے جا رہا ہے. سمجھ آئیے میری بات؟ چھوٹے چھوٹے رولز کو توڑتے وقت یہ سوچئے کہ یہ رول ایک انسان تو توڑ ہی رہے لیکن لوگ کہیں گے یہ مسلمان توڑ رہا ہے، کیونکہ لوگ مسلمانوں کو سن پروف دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس طرح میگنیفائی کر کے دکھاتے ہیں. تو دنیا میں جب چلیں پھریں، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں، جابس پہ، اپنے بچوں کے سکولوں میں، تو آپ اللہ کے دین کے نمائندے بن کے چلیں. ہم میں سے ہر مسلمان دین کا نمائندہ، اس لیے کہا اپنے دامن کو پاک رکھو. حت الممکن کوشش کرو کہ کوئی رول نہ ٹوٹے، جہاں رہتے ہو ایک اچھے انسان بن کے رہو اور اچھے کام کرو. پھر اسی طرح اس میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، حرام سے اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور باقی چیزیں. آگے دیکھیے، ورجز فہجر، اور گندگی سے ہر ممکن دور رہو. اب اس کو بھی دو معنوں میں سمجھیے. ایک تو گندگی کے لفظ کے ساتھ ہمیں سمجھ آ رہا ہے گندگی، ٹریش. رجزیا کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا، یہ وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی گندگی اور فلتھی تھنگس اور سمیلی تھنگس. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں ورجز فہجر سے کیا مطلب ہے؟ شیطان کی پھیلائی ہوئی گندگی، جو اس نے دنیا میں آج گندگی، کرپشن، فحاشی، اریانی اور کیا کیا چیزیں اس نے عام کر کے ہمیں پیدا کر دی کہ مسلمانوں کے گھر بھی آج پاک نہ رہے. ہمارے گھروں سے بھی شیطانوں کی آوازیں آتی ہیں، ہمارے گھروں سے بھی شیطان کی اذان ہوتی ہے، ہمارے گھروں سے بھی فرشتے بھاگ جاتے ہیں، ایسی ایسی آوازیں آتی ہیں. کہا ہر ممکن حد تک گندگی سے دور ہو، گندے کلچر، گندی سوچ، گندے ارادوں، گندی باتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو، کیونکہ تم نے اللہ کا کام کرنا ہے. تو آپ کو کچھ ترتیب کے اندر مماثلت دکھی. آج بھی اگر ہم مسلمان ان 6 احکامات پہ عمل کر لیں جو پہلی دو وحیوں میں اتر گئے، دو وحی میں اتر گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج پھر خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے. اس دنیا کے نقشے پہ ابھرتی ہوئی ایک چیز بن جائے گی امت مسلمہ. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس کا حامل کر دے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب میں پھر بریکٹ لگی ہے, یعنی یہ تھے پہلی وحی, دوسری وحی کے الفاظ. اس کے بعد کیا ہوا, فحمی الوحیو, پھر تو گرم ہو گئی وحی. یہ جو لفظ ہے حمیہ, اس کو نوٹ کر لے, گرمی کو, بخار کو, یعنی فیور کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں, تپنا, تپ گئی وحی. مراد کیا ہے, لگاتار آنے لگی. یعنی پہلی وحی اور دوسری کے بیچ میں تو کچھ گیپ آیا, یہ کیوں تھا بھلا, بھول گئے تھے جبرائیل؟ نہیں, تڑپ پیدا کی اللہ کے نبی کے اندر, طلب پیدا کی. یاد رکھیے, جب تک آپ کے اپنے اندر طلب نہیں ہوگی, آپ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے. بیچ میں مشکل آتی ہے پہلی دفعہ آنے کے بعد, یا کوئی کام کرنے کی نیت کریں تو آپ کہتے ہیں میں تو کوشش کی تھی, میں جا ہی نہیں سکی, میں پہنچ ہی نہیں سکی, میں یہ کام کر نہیں سکی. تو پھر اللہ کے نبی بھی بیٹھتے, اتنی تڑپ اور طلب تھی کہ اللہ نے پھر ایک مہینے کے بعد جب جبرائیل سے آپ کی ملاقات کروائی, تو اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ کیسے ہوا, اب تو لگاتار وحی آنے لگی, ڈیلی لیسنز ملنے لگ گئے, تھوڑے تھوڑے تھے اب روز ہوئے. تو یہ ہے تدریج, ہر آنے والا دن آپ کے دین کے کاموں میں جذبہ, جوش, آپ کے آنے کے وقت میں, آپ کے جانے کے وقت میں, آپ کے لینے میں, اخذ میں, آپ کی طلب میں, کنسنٹریشن میں اضافہ ہونا چاہیے. اور اگر بات ادر وے ہو جائے, شروع میں بہت پکے, بہت وقت کے پابند, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک ایک چیز بگڑ گئی, تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کی ترتیب بدل جاتی ہے. اور فرمایا تتابع, تبع کا لفظ ہے, متابع کا معنی کیا ہے, کہ وہی مسلسل شروع ہو گئی, یعنی اس کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ گرم نہیں ہوا. تو یہ تھی ہماری چوتھی حدیث اس چیپٹر کی. ساری بات کا خلاصہ کر دیا جائے تو پتہ کیا چلتا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپ تھی, طلب تھی, ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. ہم اپنے لیے اس میں سے عمل کی باتیں کیا لے سکتے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ علم کا شوق, دوسری بات علم کے راستے کی گھبراہٹ, یہ فطری ہے, نو پرابلم, ڈونٹ لوز یور ہارٹ, ٹیک اٹ ایزی, یو ول بی یوز ٹو بائی دا ٹائم, اٹس اوکے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ کے راستے میں مشکلات آئیں. آپ اپنے بچے اسکول کا پہلا دن یاد کریں, جب آپ پہلے دن گئے تھے کیا حالات تھے, کالج کا پہلا دن یاد کریں. زندگی کا ہر پہلا دن مشکل ہے, ایون شادی, کتنا شوق ہوتا ہے لڑکیوں کو شادی 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 کا دن, اور جب وہ آیا ہوتا ہے تو اس دن ان کے طوطے اڑے ہوتے ہیں. فطری بات ہے, انسان جب نئی چیز میں آتا ہے تو کچھ ٹائم لگتا ہے. دوسری چیز اس میں سے جو ہم اپنے لیے عمل کی لے سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے, کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو اپنے گھر والوں سے شیئر کرنا چاہیے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے, ترتیب میں باتیں تو ہم نے بہت ساری کر ہی لیں, کہ دین کی ترتیب کو نہیں بگاڑنا چاہیے. اور آخری بات کر کے میں یہاں رکوں گی, اور وہ کیا, کہ ہم اپنے آپ کو, ماشاءاللہ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن کافی زیادہ پڑھ بھی چکے ہیں اور پورا بھی ہو چکا ہے, کچھ کا باقی چل بھی رہا ہے, کیا یہ بنیادی ترتیب جو شریعت کے احکامات کی تھی میں اس پہ عمل کرتی ہوں, اور نہیں ہے تو تھوڑا سا غور کروں گی کہ ان میں سے میرے اندر کیا چیز نہیں ہے, کیا کم ہے, اس کو زیادہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے فہم میں برکت ڈال دے. جی, اب آپ میں سے کوئی شیئر کرے کہ آج کے سیشن میں کیا سیکھا, اور وہ بات کیجئے گا جو بالکل ایسی بات ہو کہ جس منٹ کا فائدہ ہم اٹھا سکیں, جو بات نہیں ہوئی, یا کوئی لوگوں کو ایک نیا نقطہ دے سکے آپ. جی, آپ سسٹر, آپ کا نام پھر بولیے گا. جی, فرزانہ جی, آپ بات کیجیے. علم دوستی اللہ کا قرب دیتی ہے. جی, آپ ادھر سے.
دعوت دینے میں
دعوت کی تڑپ, کتنی تڑپ ہونی چاہیے, کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد تڑپ رہے ہیں, پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, کس چیز سے بھوکے ہیں. آپ کہتے ہیں ان ملکوں میں کوئی بھوکا نہیں, ہر یہ بھی بات غلط ہے, لیکن یہ تو بات سچ ہے کہ علم کے بھوکے بہت ہیں, ہدایت کے بھوکے بہت ہیں. تو ہمیں لوگوں کی محبت دل میں لانی ہے, کیسے چین آ سکتا ہے. کل رات کو ایسی بات ہوئی, کل پورا دن اتنا ہیکٹک گزرا, اور ہیکٹک میں مراد یہ نہیں ہوتا کہ تھکن ہوتی ہے, ایکسائٹمنٹ ایک طرف, دوسری کبھی آن لائن کچھ, تو ہم کئی ڈفرینٹ لوگوں تک, کل ڈفرینٹ لیول سے ان کے تک مطلب ہماری ریچ ہوئی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے رات کو یہ بات کی, میں نے کہا کہ کتنے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں. یقین کریں, دین نہ جب ہو نا, دیکھیے جسم میں ایک کمی ہوتی ہے, بلڈ کی کمی ہو گئی, اس سے کتنی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں, ہے نا. گھر میں پانی نہ آئے کچھ دن, एक दिन पानी ना आए तो उसके साथ कितने प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, सफाई के, बाथरूम के, किचन में गंदगी। इसी तरह आज इल्म का पानी चूंकि घरों में नहीं पहुंच रहा ना दुनिया में, बच्चों तक, बड़ों तक, औरतों तक, मर्दों तक, इस डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। कहीं शौहर बीवी के मसले, कहीं माँ बाप के और बच्चों के मसले, कहीं दोस्तों के मसले, और सारा दिन यही मसले सुलझाने में गुजर जाता है। यकीन करें इतने लोग परेशान हैं इन चीज़ों में। तो जब हम इल्म, बस करना क्या, सिंपल काम है, पानी की बहाली कर दो। घर में पानी ना आने से जो मसाइल खड़े हुए थे उनका हल क्या है? नए बर्तन खरीदने चले जाओ, नए कपड़े खरीद लो, नई चीजें नहीं, पानी ले आओ और सारी चीजों को धो दो। और एक दफा जब पूरे घर में पानी फैल जाता है तो आप देखते हैं घर ऐसे चमक उठता है कि लगता है कि ये कभी गंदा भी नहीं था। और ये खुद गर्जी होगी आज हमारी अगर हम अपने आप को लिए दिए रख के दूसरों से बेनियाज करके जी रहे हैं। ये जुर्म है। आप ये ना कहें कि ये छोटा सा एक ओके प्यारा सा जुर्म है, ये क्राइम है, और इस क्राइम की सजा दुनिया में मिल रही है। आज अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। देखिए इनका सवाल जो है ना बड़ा अहम है हमारे शोर को बेदार करने के लिए। ये कहती हैं कि कैसे ढूंढें जो लोग परेशान हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, ये वो। एक जुमले में उसका जवाब है कि अपनी ज़ात के खौल से निकल आए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस है, दो लफ्ज़ों की हदीस है तवील, लेकिन इतना हिस्सा अलग भी मुहद्दिसीन पेश करते हैं। अद्दीन नसीहा, पढ़े बोले ये लफ्ज़, अद्दीन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। साहबा ने पूछा लिमन या रसूलुल्लाह, किसकी खैर ख्वाही? तो फिर आप शुरू हुए ऊपर लीडर्स, हुक्मरानों, आम लोगों, और होते होते हल्के से हल्के दर्जे पे पहुंच जाए। जिस दिन मैं खैर ख्वाह बन जाऊंगी ना, नसीहत का लफ्ज हमें कितना बुरा लगता है। हम सोचते हैं नसीहत मीन एडवाइस, डंडा मारो किसी को, नहीं, नसीहत मीन आई एम योर वेल विशर, मैं आपकी खैर ख्वाह। हम जब छोटे थे तो लोगों को कार्ड्स लिखते थे, खत लोग लिखते थे, और हर खत के एंड पे लिखा होता था आपकी खैर ख्वाह, आपका सिंसियर, ये लिखते थे ना, और नीचे नाम था। आप सोचिए कि सिंसियरिटी क्या है, कि मैंने खाना खा लिया तो मेरे हमसायों की भूख है, मैंने हिदायत का पानी पी लिया तो मेरी दोस्त की भूखी है, और आप कहते हैं कि वो मानते नहीं, वो बात सुनते नहीं, मैं नहीं इसको मानती। आप जिस मोहब्बत से उनको पेश करेंगे, आप कभी रोए ही नहीं अपनी दोस्तों के सामने कि तुम चलो तुम्हारे घर के काम मैं कर दूंगी, तुम आओ तो सही। यकीन करें वो किसी की बात बड़ी अच्छी लगती है कि जो अल्लाह से मिला नहीं है, यानी दुआएं मांग रहे थे तो मिलता नहीं है, लोग कहते हैं ना, कहते हैं जो अल्लाह से मिला ही नहीं है, असल में तुमने वो मांगा ही नहीं है, वरना वो जात उससे मांगो तो मिले ना। मैं आपसे कहूँ जरा ये पेन दीजिए तो आप देंगे, जो चीज़ है आप देंगे ना, जो नहीं है वो आप नहीं देंगे, मजबूर है, अल्लाह के पास है, बताइए, सब बोले है ना, तो फिर हम मांगते हैं तो मिलता क्यों नहीं? क्या नौज़ बिल्लाह अल्लाह का मियार हमारे से भी कम है कि हम उससे मांगते हैं तो वो नहीं देता है? हम अभी तक उस तक पहुंच ही नहीं सके। तो अल्लाह ताला से दुआ कि हमारी हिदायत का सामान करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।